الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ عز وجل اس کے لیے ایک قرات ثواب لکھ دیتا ہے اور ایک قرات احد پہاڑ کے برابر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 178 سے درس قرآن سنیں گے. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. اور کافر ہرگز یہ گمان نہ رکھیں کہ ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو صرف اس لیے انہیں مہلت دے رہے ہیں کہ ان کے گناہ اور زیادہ ہو جائیں اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ کافروں کی لمبی عمریں، ان پر جلد عذاب نہ آنا، اور دنیاوی مال و متاع کی کثرت، دنیاوی زیب و زینت کی کثرت، اس کی وجہ سے کافر دھوکے میں نہ آئیں اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ سب کچھ ان کے لیے بہتر ہے، ان پہ عذاب نہیں آ رہا تو ان کے لیے بہتر ہے. فرمایا یہ تو اللہ تعالی کی طرف سے مہلت ہے، اور یہ مہلت اس لیے ہے کہ یہ اپنی ان کرتوتوں میں بڑھتے رہیں اور ان کے گناہوں میں اضافہ ہوتا رہے، اور یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے رسوا کن عذاب کے مستحق ہوئے تھے. عمر کا لمبا ہونا اور گناہوں کا بڑھتے جانا بہت بڑی بدقسمتی ہے، اور عمر کا لمبا ہونا اور نیکیوں میں اضافہ ہونا بہت بڑی خوش قسمتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث مبارک، عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون شخص اچھا ہے؟ فرمایا جس کی عمر دراز ہو اور اعمال اچھے ہوں. عرض کیا گیا، بدتر کون ہے؟ فرمایا جس کی عمر دراز ہو اور عمل خراب ہو. تو جس کی عمر دراز ہے، لمبی ہے اور اعمال اچھے ہیں، وہ خوش نصیب ہے، وہ بہتر ہے، اور جس کی عمر دراز ہے، لمبی ہے اور اعمال برے ہیں، وہ بدتر ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسولہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسولہ وإن تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم. اللہ کی یہ شان نہیں کہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑے جس پر ابھی تم ہو، جب تک وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے، اور اے عام لوگو، اللہ تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرتا، البتہ اللہ اپنے رسولوں کو منتخب فرما لیتا ہے جنہیں پسند فرماتا ہے. تو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور متقی بنو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. اس آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت مٹی کی شکل میں تھی تو میرے اوپر انہیں پیش کیا گیا جس طرح اولاد آدم کو آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر پیش کیا گیا، اور مجھے بتا دیا گیا کہ میری امت میں سے کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون ایمان نہیں لائے گا. منافقین نے جب یہ بات سنی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس علمی وسعت کا مذاق اڑایا، کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ان کو سب کچھ پتا ہے اور ہم دن رات ان کے ساتھ رہتے ہیں اور ہم دل سے ایمان نہیں لائے، پھر بھی ان کو ہمارا پتہ نہیں، تو ہمارا پتہ نہیں ہے تو پوری امت کا کہاں سے پتہ چل گیا؟ اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب اطلاع ملی، آپ منبر شریف پر کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم پر اعتراض کرتے ہیں، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم پر اعتراض کرتے ہیں، آج سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے ان میں سے جس چیز کے بارے میں تم مجھ سے سوال کرو گے آج میں تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا تو حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے؟ فرمایا حذافہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، قرآن کے امام ہونے پر اور آپ کے رسول ہونے پر راضی ہیں، ہمیں معاف فرما دیں۔ تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لے آئے اور یہ کہہ رہے تھے کیا تم باز آؤ گے، کیا تم باز آؤ گے؟ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور بتا دیا گیا کہ یہ جو منافقین اعتراض کر رہے ہیں کہ ہماری تو کوئی پہچان ہے نہیں اور باقی امت کے بارے میں دعویٰ ہے کہ سب کی پہچان ہے، تو فرمایا کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں اسی حال پہ برقرار رکھے، اللہ تعالیٰ پاک کو ناپاک سے جدا کر دے گا۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم مبارک پر اعتراض کرنا، آپ کے مستقبل کے غیب کی خبروں پر اعتراض کرنا منافقین کا کام ہے۔ مسلمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ علم کا انکار کر سکتا ہے اور نہ سرکار کے علم پر اعتراض کر سکتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وسعت کا انکار کرنا یا یہ کہنا کہ فلاں کا علم سرکار سے بھی بڑھ کر ہے معاذ اللہ، تو یہ مسلمان کا کام نہیں بلکہ منافق اور بے دین آدمی کا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو علم کی وسعت عطا فرمائی گئی اس کے کیا کہنے، احادیث مبارکہ اس قدر کثرت کے ساتھ ہیں کہ بلا مبالغہ عرض کرتا ہوں کہ اگر صرف بخاری شریف کی ان احادیث کو جمع کر لیا جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم مبارک کے بارے میں ہیں، ان کی تعداد بھی شاید 1000 سے زیادہ ہوگی، 1000 سے زیادہ صرف بخاری شریف کے اندر حدیثیں ہوں گی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک پر دلالت کرنے والی ہوگی۔ ایک حدیث مبارک صرف عرض کرتا ہوں، مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، حضرت عمر بن اخطب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر سے غروب آفتاب تک خطبہ ارشاد فرمایا، نماز فجر سے غروب آفتاب تک خطبہ ارشاد فرمایا، بیچ میں ظہر و عصر کی نمازوں کے علاوہ کچھ کام نہ کیا، اور اس پورے وقت میں ہمیں وہ سب کچھ بتا دیا جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا، ہم میں زیادہ علم والا وہ ہے جسے زیادہ خطبہ یاد رہا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشست کے اندر فجر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک سارا دن خطبہ ارشاد فرما کر قیامت تک ہونے والے تمام امور کو بیان فرما دیا۔ تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وسعت علم کی ایک حدیث مبارک ہے، اس طرح کی بیسیوں کی تعداد کے اندر احادیث بخاری مسلم اور دیگر کتب احادیث کے اندر موجود ہیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور جو لوگ اس چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے، وہ ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ یہ بخل ان کے لیے برا ہے، عنقریب قیامت کے دن ان کے گلوں میں اسی مال کا طوق بنا کر ڈالا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا تھا، اور اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا وارث ہے، اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے خبردار ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بخل کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ بخل کی مذمت کے بارے میں فرمایا کہ جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخل کرتے ہیں وہ اس بخل کرنے کو اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں، کیونکہ آدمی جب بخل کرتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے مال خرچ کرنے سے بچا لیا، میرا مال بڑھ گیا، کسی جگہ 1000 روپیہ خرچ کرنا ہے اور نہ کیا تو آدمی یہ سمجھتا نا کہ میں نے 1000 روپیہ اپنا بچا لیا۔ تو فرمایا یہ جو بخل کرتے ہیں یہ اس بخل کرنے کو اپنے لیے اچھا نہ سمجھے بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ بخل کیا ہے؟ بخل کی تعریف احیاء العلوم سے خلاصتاً عرض کرتا ہوں۔ بخل کی تعریف یہ ہے کہ جہاں شرعاً یا عرف و عادت کے اعتبار سے خرچ کرنا واجب ہو وہاں خرچ نہ کیا جائے، شرعاً خرچ کرنا واجب ہو نہ کیا جائے یا عرفاً خرچ کرنا واجب ہو نہ کیا جائے۔ جیسے زکوٰۃ، صدقہ فطر، ان کا خرچ کرنا شرعاً ضروری ہے۔ تو اب جو زکوٰۃ نہ دے، صدقہ فطر نہ دے، شریعت نے جہاں دیگر جگہوں پر خرچ کرنے کا فرمایا وہاں خرچ نہ کرے تو یہ شرعی اعتبار سے یہ بخل ہوگا۔ اور دوست احباب پر، عزیز رشتہ داروں پر خرچ کرنا عرفاً واجب ہے، کہ عرف اس کو لازم قرار دیتا ہے کہ آدمی اپنے رشتہ داروں پر، اپنے عزیز دوستوں پر خرچ کرے۔ تو اب جو یوں خرچ نہیں کرتا تو یہ چونکہ عرفاً واجب تھا خرچ نہیں کیا تو یہ آدمی بھی بخیل ہے، اگرچہ گناہ کے زمرے میں یہ صورت نہ آئے لیکن یہ آدمی بخیل قرار پائے گا اور اس کا بخل ہو سکتا ہے کہ اس کو شرعی گناہ والی صورت کی طرف بھی لے جائے۔ تو بخل کی تعریف یہ ہوئی کہ جہاں شرعاً یا عرفاً، عرف اور عادت کے مطابق خرچ کرنا واجب ہو وہاں پر خرچ نہ کیا جائے، یہ بخل ہے۔ بخل کی مذمت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخیل یعنی کنجوس آدمی اللہ عز و جل سے دور ہے، جنت سے اور آدمیوں سے دور ہے، جبکہ جہنم سے قریب ہے۔ اور آیت مبارکہ کے اندر اکثر مفسرین نے فرمایا کہ یہاں آیت کے اندر بخل سے مراد زکوٰۃ نہ دینا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ جس کو اللہ عز و جل نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی، قیامت کے دن وہ مال سانپ بنا کر ایک توق کی شکل میں اس کے گلے سے لپٹ جائے گا۔ وہ مال قیامت کے دن ایک توق کی شکل میں سانپ بن کر اس کے گلے میں لپٹ جائے گا اور یہ کہہ کر اسے ڈستا جائے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ تو بخل جو ہے وہ زکوٰۃ نہ ادا کرنا بھی بخل کی بدترین قسموں میں سے ہے۔ بخل کا علاج کیا ہے؟ تو بخل کا علاج، بخل چونکہ مال کی محبت، دنیا کی محبت کی وجہ سے ہے، تو جس قدر مال کی اور دنیا کی محبت کم ہوگی اسی قدر آدمی کے دل سے بخل دور ہوتا جائے گا۔ اسی طرح خرچ کرنے کے فضائل، سخاوت کے فضائل، جود و کرم کے فضائل، اور ان لوگوں اور ان بزرگوں کے حالات کو پڑھنا جو مہمان نواز تھے، جو خرچ کرنے والے تھے، جو جن کے دل کھلے تھے مال خرچ کرنے کے اندر، ان کے احوال کو پڑھنا جو ہے وہ دل کے اندر سخاوت پیدا کرتا ہے اور بخل کو دور کرتا ہے۔ تو دو طرح کا علاج ہو سکتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کی دنیا کی محبت اور مال کی محبت کم کی جائے، اور دوسرا سخی لوگوں کے احوال کا مطالعہ کیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل دل سے بخل دور ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے سیرت مبارکہ اور صحابہ کرام کے احوال کا مطالعہ انشاءاللہ نہایت ہی مفید رہے گا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق۔ بے شک اللہ نے ان کا قول سن لیا جنہوں نے کہا اللہ محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں، اب ہم ان کی کہی ہوئی بات اور ان کا انبیاء کو ناحق شہید کرنا لکھ رکھیں گے اور کہیں گے جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ آیت مبارکہ اس کا شان نزول اس طرح ہے کہ جب قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم غنی، اللہ فقیر ہے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان گستاخوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ اللہ معاذ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کی یہ کفریہ بات اور ان کا انبیاء کو شہید کرنا یہ دونوں لکھ رکھے ہیں، یہ دونوں لکھے ہوئے ہیں، اور قیامت کے دن انہی دو جرموں کے اوپر ان کو شدید ترین عذاب دیا جائے گا۔ تو یہاں پر دو جرم کون سے؟ ایک اللہ کی گستاخی اور دوسرا نبیوں کی گستاخی جن کو شہید کیا۔ تو معلوم ہوا کہ ایک تو اللہ عز و جل کی گستاخی شدید ترین گناہ کفر ہے سیدھا سیدھا، اور دوسرا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی بھی اللہ کی گستاخی کی طرح شدید ترین جرم ہے۔ تو یہاں پر ان لوگوں سے جو ہے یہ کلام ہے کہ جو اپنی باتوں میں، اپنے مذاق میں، اپنے جو ہے وہ یا ڈراموں کے اندر، یا اپنی جو ہے وہ محفلوں میں، مجلسوں کے اندر معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں یا اور چیزوں کے بارے میں مذاق اڑاتے ہیں، جو لوگ بھی جو ہے وہ اس شعبے کے ساتھ وابستہ ہیں وہ اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی گستاخی، ایک گستاخی کے اوپر یہ فرمایا گیا وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، کہ ہم ان کی گستاخیاں لکھ رکھیں گے اور قیامت کے دن ہم ان سے کہیں گے کہ جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ تو جو لوگ اپنے مذاق کے اندر، اپنی مستیوں کے اندر، اپنے ڈراموں کے اندر یا ڈرامے دیکھنے اور سننے کے اندر معاذ اللہ اللہ تعالی کی گستاخیوں کے مرتکب ہوتے ہیں، ان کو یہ وعید اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے کفریات سے مطلقاً اپنے آپ کو دور رکھیں، فلموں سے، ڈراموں سے اور کامیڈی ڈراموں سے اپنے آپ کو دور رکھیں کہ یہ کفریات سے بھرے ہوتے ہیں، ان کو دیکھیں گے تو کفریات سنیں گے، تو کفریات سنیں گے تو اگر رضا کے ساتھ ایک مرتبہ سن لیے تو سیدھی جو ہے یہ والی وعید جو ہے یہ ان کے اوپر صادق آئے گی۔ اب اس پر اللہ عز و جل فرماتا ہے ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بغلام للعبید، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے، یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ تو یہ قیامت کے دن جو عذاب ہوگا یہ اپنے ہاتھوں کے اعمال کی وجہ سے ہوگا، اللہ تعالی کی طرف سے بلا وجہ عذاب نہیں دیا جائے گا، بلکہ بندوں کے اعمال کا یہ نتیجہ ہوگا، ان کی کرتوتوں کا نتیجہ ہوگا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتى یاتینا بقربان تاکله النار قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموهم ان کنتم صادقین، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہم کسی رسول کی اس وقت تک تصدیق نہ کریں جب تک وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آگ کھا جائے، اے حبیب تم فرما دو کہ بے شک مجھ سے پہلے بہت سے رسول تمہارے پاس کھلی نشانیاں اور وہی معجزات لے کر آئے جو تم نے کہے تھے، پھر اگر تم سچے ہو تو تم نے انہیں شہید کیوں کیا؟ اس آیت مبارکہ کا شان نزول اس طرح ہے، یہودیوں کی ایک جماعت نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم سے توریت میں عہد لیا گیا ہے کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے اگر وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آسمان سے سفید رنگ کی آگ اتر کر کھا جائے، اگر ایسی نشانی پیش نہ کرے تو ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ ان کا یہ کہنا سراسر جھوٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے توریت کے اندر ایسی کوئی بات ارشاد فرمائی نہیں ہے کہ جب تک کوئی رسول اس طرح کی نشانی لے کر نہ آئے تب تک اس کے اوپر ایمان نہیں لانا۔ تو لہذا جب یہ بات اللہ عز و جل نے فرمائی نہیں ہے تو ان کا یہ کہنا اللہ عز و جل پر سراسر جھوٹ باندھنا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ معجزے کا مقصد ہے نبی کی نبوت کی صداقت کو ظاہر کر دینا، اب نبی کوئی بھی معجزہ پیش کر دے اس کی نبوت ثابت ہو چکی، تو بطور خاص ایک ہی نشانی پر اصرار کرنا یہ تو ویسے نامعقول بات ہے۔ جب نبی نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا اور نبوت کے دعوے کے ساتھ اس نے کوئی بھی معجزہ پیش کر دیا تو اب اس کو ماننے سے اب کوئی چھوٹ کی صورت نہیں ہے، اب اس کو ماننا ہی پڑے گا۔ تو جب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کوئی بھی نبی جب اپنی نبوت کا دعویٰ کرنے اور دیگر معجزہ دکھا رہے ہیں، خواہ وہ کتاب کی شکل میں ہے یا اور معجزات کی شکل میں ہے، دلائل کے ساتھ جب ان کی نبوت ثابت ہو چکی تو اب ان پر ایمان لانا ہی ضروری ہے، ہیلے بہانے کی کوئی گنجائش نہیں۔ پھر اس کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ اچھا اب یہی بات لے لو کہ تم نے کہا کہ جب ایسی نشانی آئے تو ایمان لانا ہے، تو جو پہلے رسول گزرے ہیں وہ روشن نشانیاں بھی لائے، وہ ان روشن نشانیوں کے ساتھ وہ معجزہ بھی لے کر آئے جو تم نے کہا، یہ والا یا اس کے علاوہ کوئی اور۔ تو جب پہلے انبیاء نے معجزات بھی دکھائے، تمہارے مطلوبہ معجزات بھی دکھائے، اس کے باوجود تم نے ان کو شہید کر دیا۔ تو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ ہمارے سامنے جب ہماری مطلوبہ نشانی آ جائے گی تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے، تو جب پچھلے انبیاء نے تمہارے سامنے یہ مطلوبہ نشانیاں پیش کی تھی تو تب کیوں نہیں ایمان لائے، اور بجائے ایمان لانے کے تم نے تو ان کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو پتہ چلا کہ تمہارا اس طرح کے دلائل کا مطالبہ کرنا ہی سراسر غلط، اور تمہارا طرز عمل جو سابقہ طرز عمل ہے وہ بتا رہا ہے کہ اگر تمہارے مطلوبہ معجزات بھی دکھا دیا جائے تب بھی تم ایمان نہیں لاؤ گے۔ اسی سے ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے کہ جب کوئی بات دلیل سے ثابت ہو جائے تو اس کے بعد بلا وجہ یہ مطالبہ کرنا کہ نہیں فلان دلیل ہمیں دکھاؤ گے تو ہم مانیں گے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ ہمارے ہاں بہت ساری چیزوں کے اوپر اسی طرح ہوتا ہے کہ بہت سارے معمولات ہیں اہل سنت کے جو بیان کر دیے جاتے ہیں دلائل کے ساتھ، اس کے باوجود مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ دلیلیں نہیں، ہمیں یہ دلیل دکھاؤ کہ سرکار نے کیا ہو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہوا ہو۔ تو اب جب کوئی بات دلیل سے ثابت ہو چکی اس کے بعد یہ مطالبہ کرنا کہ نہیں بخاری میں ہوگا تو ہی مانیں گے، مسلم میں ہوگا تو ہی مانیں گے، فلان طرح کی دلیل ہوگی تو ہی مانیں گے، تو یہ مطالبہ کرنا سراسر غلط ہے۔ اثر مدار اس پر ہے کہ کوئی بات دلیل کے ساتھ ثابت ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی، تو جب بات دلیل سے ثابت ہو جائے اس کے بعد اس کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُورِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، تو اے حبیب اگر وہ تمہاری تکذیب کرتے ہیں تو تم سے پہلے رسولوں کی بھی تکذیب کی گئی جو صاف نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ یہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی دی گئی کہ اے محبوب اگر آپ کو جھٹلایا جاتا ہے، یہ لوگ آپ کو رسول نہیں مانتے، تو آپ فکر نہ کریں، آپ تسلی رکھیں، آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا، وہ بھی کتابیں لے کر آئے، روشن کتابیں لائے، نشانیاں لے کر آئے، صحیفے لے کر آئے، ان کو بھی جھٹلایا گیا۔ تو جب ان کو جھٹلایا گیا تو اب آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے، تو آپ کو غم کرنے کی حاجت نہیں، ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے، آپ کو اسی بات کو پیش نظر رکھیں، آپ کو ان کی تکذیب کی طرف دیکھنے کی حاجت ہی نہیں۔ آپ تبلیغ فرمائیں، قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو نہ صحیح، آپ کو اپنے دل میں غم اور افسردگی لینے کی حاجت نہیں۔ اس کے بعد فرمایا کل نفس ذائقت الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے پورے دیے جائیں گے، تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ یہ آیت مبارکہ قرآن پاک کی مشہور آیتوں میں سے ہے، اس کا پہلا جملہ کہ انسان ہو یا جن یا فرشتہ، اللہ عز و جل کے علاوہ ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک کو موت آنی، تو موت کو یاد رکھنا جو ہے یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے آدمی کی اصلاح کے لیے، یہ بنیادی چیز۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر بلکہ راہ چلتا، کہ راہ چلتے چلتے بس آدمی جتنی توجہ دیتا ہے اتنی ہی راستے کی طرف توجہ دے، تو دنیا کی طرف اتنی ہی توجہ دینی چاہیے۔ اور ایک اور حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا فرمایا لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو، لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ ایک اور حدیث مبارک میں فرمایا کہ نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے، کفا بالموت واعظہ، نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ دوسرا اس آیت مبارکہ میں جو فرمایا گیا کامیابی کا جو معیار ہے وہ ارشاد فرما دیا، فرمایا کہ جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے، اور بقیہ یہ دنیاوی زندگی کہ اس میں بینک بیلنس بڑھ جائے، اس کے اندر مال و دولت بڑھ جائے، اس میں آدمی امیر ہو جائے، اس کے کوٹھی کار بنگلے نوکر چاکر یہ بڑھ جائیں، تو فرمایا کہ وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے، چند روزہ ہے، بہت زیادہ تو 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال کوئی جی لے گا، لیکن 100 سال کے بعد تو وہ استعمال کے بھی قابل نہیں رہے گا، تو اتنی ہی زندگی ہے، اس کے بعد یہ سب کچھ ختم ہے۔ تو دنیا کی زندگی نہیں مگر دھوکے کا سامان۔ تو کامیاب وہ ہے جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ ارشاد فرمایا، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں کے بارے میں تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، اور تم ضرور ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور مشرکوں سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے، اور اگر تم صبر کرتے رہو اور پرہیزگار بنو تو یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یہاں مسلمانوں کو سمجھا دیا کہ تمہیں تمہارے مال کے اندر آزمایا جائے گا، زکوٰۃ فرض ہوگی اور جو ہے وہ صدقات واجب ہوں گے، اور بہت ساری چیزیں تمہارے مال کے اندر جو ہے وہ تم پر لازم کی جائیں گی، اسی طرح تمہیں تمہاری جانوں کے بارے میں آزمایا جائے گا، تمہیں تکلیفیں آئیں گی، راہ خدا میں تکلیفیں، اس سے ہٹ کر تکلیفیں آئیں گی، تو یہ تمہاری آزمائش ہوگی۔ اسی طرح تمہیں کفار سے، مشرکین سے، یہودیوں سے تکلیف دہ باتیں سننے کو ملیں گی، تو یہ سب تمہارا امتحان ہوگا۔ اب فرمایا کہ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ بڑی ہمت کے کام ہے، یعنی زندگی کے ہر میدان میں کامیابی کا نسخہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرما دیا۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو، ہر جگہ صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بے شک بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے، یہ ہمت کے کام بھی ہیں اور ہمیشہ آزمائشوں میں کامیابی کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، اور یاد کرو جب اللہ نے ان لوگوں سے عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی کہ تم ضرور اس کتاب کو لوگوں سے بیان کرنا اور اسے چھپانا نہیں، تو انہوں نے اس عہد کو اپنی پیٹ کے پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی، تو یہ کتنی بری خریداری ہے۔ یہاں اہل کتاب کے بارے میں بیان کیا گیا کہ تورات اور انجیل کے علماء پر واجب تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے، ان سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ تم نے اسے چھپانا نہیں ہے بلکہ بیان کرنا ہے، لیکن انہوں نے اس کو چھپایا، اس حکم کو پسے پشت ڈال دیا، اور دنیاوی مال و متاع کی خاطر اور دنیاوی مفادات کی خاطر اللہ کے احکام سے روگردانی کی، تو ان کی یہاں پر مذمت بیان کی جا رہی ہے۔ تو جس کو اللہ عز و جل علم عطا فرمائے اسے چاہیے کہ اس علم کو بیان کرے، اس کو چھپائے نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا جس شخص سے کچھ دریافت کیا گیا جس کو وہ جانتا ہے اور اس نے اس کو چھپایا تو روز قیامت اسے آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ جس کے پاس علم ہے، پوچھا جائے پھر اس کو چھپائے، قیامت کے دن اسے آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ تو لہذا علماء پر واجب ہے کہ اپنے علم سے فائدہ پہنچائیں اور حق ظاہر کریں، اور کسی غرض فاسد کے لیے علم کو نہ چھپائیں۔ غرض فاسد کے لیے، غرض صحیح ہے تو وہ جدا صورت ہے، غرض فاسد کے لیے علم نہ چھپائیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب اليم، ہرگز گمان نہ کرو ان لوگوں کو جو اپنے اعمال پر خوش ہوتے ہیں اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی ایسے کاموں پر تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں، انہیں ہرگز عذاب سے دور نہ سمجھو اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جھوٹی تعریف پسند کرنے کی مذمت ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے اعمال پر خوش ہوتے ہیں، یہ ہے خود پسندی کہ میں بہت اچھا ہوں، میری آواز بہت اچھی ہے، میری تلاوت بہت اچھی ہے، میرا بیان بہت اچھا ہے، یا میں مال بڑا خرچ کرتا ہوں، راہ خدا میں ادھر دیتا ہوں ادھر دیتا ہوں، میں غریبوں کی مدد بڑی کرتا ہوں، یہ ہے خود پسندی. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا. اور اب یہ دوسری صورت، یہ دوسری چیز ہے کہ پسند کرنا کہ آدمی کی اس بات پر تعریف کی جائے جو اس نے کیا ہی نہیں. یعنی پہلی صورت تھی کہ کیا ہے اور اس پر اپنے آپ کو پسند کر رہا ہے، یہ عجب ہے، خود پسندی. اور دوسرا ہے کہ کیا ہی نہیں ہے اور پھر پسند ہے کہ میری تعریف کی جائے. جیسے مثال کے طور پہ راہ خدا میں ایک آدمی نے خرچ کیا ہی نہیں ہے لیکن کہہ رہا ہے کہ بس لوگ کہہ دے کہ میں نے ہی خرچ کیا ہے، میں بڑا خرچ کرتا ہوں، میں بڑا لوگوں کی مدد کرتا ہوں. اسی طرح ہر آدمی اپنے شعبے کے اعتبار سے سوچ سکتا ہے کہ اس نے وہ کام نہیں کیا لیکن پسند کرتا ہے کہ اس کی اس پر تعریف کی جائے. میں نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا، دیا ہے نہیں لیکن پسند ہے کہ بس لوگ اس کارنامے کو میری طرح منسوب کر دے کہ بس یہ آپ ہی نے کیا ہے سارا کچھ. تو یہ ہے جھوٹی تعریف پسند کرنا. تو فرمایا کہ یہ لوگ جو یہ کرتے ہیں، فلا تحسبنہم بمفازت من العذاب، انہیں عذاب سے دور نہ سمجھو، یہ عذاب کے مستحق، ان کو عذاب سے دور نہ سمجھو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس کے بعد فرمایا وللہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہمی تبدیلی میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں رات ٹھہرا، یہ آپ کی ذی رحم محرم تھی، تو میں ان کے گھر میں رات ٹھہرا اور سرکار بھی اس دن وہیں تھے. رات کا جب تہائی حصہ گزرا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، آسمان کی طرف نظر اٹھا کر ان آیات مبارکہ کی تلاوت فرمائی، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ تلاوت کے بعد ارشاد فرمایا، اس پر افسوس ہے جو یہ آیات پڑھے اور آسمان و زمین کی حکمتوں پر غور نہ کرے، کہ بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے باہم بدلنے میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہیں. اس سے پتا چلا کہ جو سائنسی علوم ہے، علم جغرافیہ ہے اور آسمانوں کے متعلقہ علم ہے، علم فلکیات ہے، زمین کے متعلق علم ہے، علم ارضیات ہے، یہ سارے علوم جو ہے ان میں غور و فکر کرنا جو ہے یہ شریعت کی نظر میں مطلوب ہے، محبوب ہے. تو اگر کوئی اچھی نیت کے ساتھ یہ علم حاصل کرتا ہے تو وہ ثواب کا مستحق بنتا ہے. اس کے بعد فرمایا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، جو کھڑے اور بیٹھے اور پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے، اے ہمارے رب تو نے یہ سب بیکار نہیں بنایا، تو پاک ہے، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا دے. اس آیت مبارکہ میں پچھلی آیت کے آخر میں فرمایا کہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، اب یہ عقل والوں کی تعریف ہے کہ عقل والے کون ہیں. تو عقل مند وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور غور و فکر کر کے اللہ کی بڑائی اور عظمت بیان کرتے ہیں کہ اے میرے مولا، اے ہمارے رب، تو نے ان چیزوں کو بیکار پیدا نہیں فرمایا، تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. تو یہ سائنسدان بھی ہو، آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر بھی کرے، لیکن بہرحال اس کے ساتھ اللہ عز و جل کے ساتھ اس کا تعلق جڑا رہے اور اللہ تعالی سے مغفرت کی دعا مانگتا رہے. پھر فرمایا، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا وما للظالمین من انصار، اے ہمارے رب، بے شک جسے تو دوزخ میں داخل کرے گا اسے تو نے ضرور رسوا کر دیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک ندا دینے والے کو ایمان کی ندا یوں دیتے ہوئے سنا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے. پس اے ہمارے رب، تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں مٹا دے اور ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں موت عطا فرما۔ یہاں پر آیت میں فرمایا کہ اے ہمارے رب، ہم نے ایک منادی کو سنا جو ندا دے رہا تھا۔ منادی کون ہے؟ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن؟ قرآن اور سرکار نے فرمایا اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو اے مولا ہم ایمان لے آئے، تو ہم تیرے ماننے والے ہیں، تجھ پر ایمان رکھنے والے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سے ہماری خطاؤں کو مٹا دے اور ہمیں نیکوں کے ساتھ نیک لوگوں کے گروہ میں موت عطا فرما۔ تو یہاں پر ہر جملہ اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے۔ آخری جملہ جو یہاں پر ہے کہ ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں موت عطا فرما، تو اس سے پتا چلا کہ نیک لوگوں کا گروہ بہت اہمیت کا حامل ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ قرآن پاک کے اندر ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور خود موت کے وقت جب نفس مطمئنہ کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ عزوجل فرماتا ہے یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ نفس مطمئنہ سے کہا جاتا ہے کہ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو نیک لوگوں کے ساتھ رہنا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے، جو ان کے فرما بردار اطاعت گزار ہیں، جو نیک صالحین ہیں، جو شریعت پر عمل کرنے والے ہیں اور جو سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، ان کا ساتھ دنیا اور آخرت کی بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں یہ سعادت عطا فرمائے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں وہ سب عطا فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہ اسی دعا کا حصہ ہے کہ ہمیں وہ سب عطا فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا۔ اس کے بعد فرمایا فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم ولأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب۔ تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ میں تم میں سے عمل کرنے والوں کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، وہ مرد ہو یا عورت، تم آپس میں ایک ہی ہو، بس جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں انہیں ستایا گیا اور انہوں نے جہاد کیا اور قتل کر دیے گئے، تو میں ضرور ان کے سب گناہ ان سے مٹا دوں گا اور ضرور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ سے اجر ہے اور اللہ ہی کے پاس اچھا ثواب ہے۔ یہاں آیت مبارکہ میں فرمایا کہ اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ یہاں ایک نقطہ ہے، علماء کرام نے ارشاد فرمایا یہ جو الفاظ ہیں فاستجاب لهم ربهم، اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی، اس سے پہلے جو دعا گزری ہے اس دعا کے اندر پانچ مرتبہ ربانا کا لفظ آیا ہے، پانچ مرتبہ ربانا کا لفظ آیا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر دعا کے شروع میں پانچ مرتبہ یا ربانا یا ربانا یا ربانا یا ربانا یا ربانا کہہ دیا جائے تو اس دعا کی قبولیت کی امید ہے، وہ دعا قبول ہوگی اس کی امید ہے۔ تو دعا کے شروع میں پانچ مرتبہ یا ربانا کہنا چاہیے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم فبئس المہاد۔ اے مخاطب، کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا ہرگز تجھے دھوکہ نہ دے، یہ تو زندگی گزارنے کا تھوڑا سا سامان ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یوں ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت نے کہا کہ کفار اور مشرکین تو اللہ کے دشمن ہیں، تو وہ دشمن جو ہیں وہ تو عیش و آرام کے اندر ہیں اور ہم تنگی اور مشقت میں پڑے ہوئے ہیں، تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ کفار کا یوں موج مستیاں کرنا، ان کا یوں زندگی کو اچھے اور خوشگوار انداز میں گزارنا جو ہے یہ تمہیں دھوکا نہ دے، یہ ہے کیا متاع قلیل، یہ تھوڑا سا سامان ہے، یہ زندگی گزارنے کا تھوڑا سا سامان ہے. ثم مأواهم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وبئس المآب، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہوگا. تو کافروں کی دولت، ان کی بلڈنگز، ان کے کاروبار، ان کی معاشی ترقی اور ان کا یہ دنیاوی جاہو جلال جو ہے یہ دیکھ کر متاثر نہیں ہونا چاہیے کہ ہائے دیکھو یا مسلمان بیچارے کیا جو وہ غربت اور ذلت کے اندر پڑے ہوئے اور کفار کتنی ترقی کر گئے. تو ان چیزوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، سب سے مقدم ہمارے لیے آخرت اور پھر وہ امور جو آخرت کی تیاری میں ہمیں مدد دے. پیسہ ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن کفار کے پیسے سے متاثر ہو کر اپنے مسلمان ہونے پر افسوس کرنا یہ بہت بری بات ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا لاکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار. لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کا سامان ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکوں کے لیے بہترین چیز ہے. تو یہاں فرما دیا کہ کفار کا تو دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، مسلمانوں کے لیے تو جنت ہے، مسلمانوں کے لیے تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مہمان نوازی کا سامان ہے، مسلمانوں کے لیے تو اللہ کی بارگاہ میں بہتری اور بھلائی ہے. تو مسلمان ان چیزوں کو چھوڑ کر کفار کی دنیاوی ترقی اور ان کے دنیاوی عیش و عشرت کو نہ دیکھیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، مسلم کی حدیث ہے، دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوریے پر آرام فرما رہے تھے، سر اقدس کے نیچے چمڑے کا تکیہ تھا جس میں ناریل کے ریشے بھرے ہوئے تھے اور جسم مبارک پر بوریے کے نشانات نقش ہو گئے تھے. یہ حال دیکھ کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے رو پڑے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کا سبب دریافت کیا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیصر و کسرا تو عیش و آرام میں ہوں اور آپ اللہ کے رسول ہو کر اس حال میں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت، ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت. اسی طرح ایک اور حدیث مبارک، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اونٹ کے بالوں سے بنا ہوا موٹا لباس پہنا ہوا ہے اور چکی میں آٹا پیس رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا تو آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو گیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجرعی مرارت الدنیا لنعیم الابد، اے فاطمہ دنیا کی تنگی اور سختی کا گھونٹ پی لو تاکہ جنت کی ابدی نعمتیں حاصل ہوں. تو لہذا مسلمان کو دنیاوی تکالیف کے اوپر پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ آخرت پر نگاہ رکھنی چاہیے. اس کے بعد ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. اور بے شک کچھ اہل کتاب ایسے ہیں جو اللہ پر اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اس پر اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا اس پر اس حال میں ایمان لاتے ہیں کہ ان کے دل اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی آیتوں کے بدلے ذلیل قیمت نہیں لیتے، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے. یہ آیت مبارکہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے بارے میں نازل ہوئی. جب وہ فوت ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر ان کی نماز جنازہ ادا فرمائی. وفات دوسرے ملک میں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں نماز جنازہ ادا فرمائی. تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے ان کی میت کو سرکار علیہ السلام کے سامنے کر دیا اور سارے پردے ہٹا دیے گئے. تو حبشہ کی سرزمین جو ہے وہ مدینہ منورہ کے سامنے پیش کر دی گئی اور یوں جنازہ ادا کیا گیا. تو اس پر منافقین نے کہا کہ دیکھو حبشہ کے نصرانی پر نماز پڑھ رہے ہیں، مسلمان اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حبشہ کے ایک عیسائی پر نماز پڑھ رہے ہیں جن کو آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں اور نہ وہ ان کے دین پر تھے، تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور بتا دیا گیا کہ وہ اہل کتاب یعنی نجاشی بادشاہ جو تھا وہ مومن تھا، اللہ پر بھی ایمان رکھتا تھا، جو کتابیں ان کے اوپر نازل ہوئی ان کے مذہب میں ان پر بھی ایمان رکھتا تھا، اور جو کتابیں اے مسلمانوں تمہارے نبی پر نازل ہوئی ہیں اس پر بھی ایمان رکھتا تھا، تو اس کے ایمان کی گواہی اللہ عز و جل یہاں پر بیان فرمائی۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی آخری آیت کے اندر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو اور اسلامی سرحد کی نگہبانی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں تین لفظ بطور خاص آئے ہیں، ایک صبر اور ایک مصابرہ اور ایک مرابطہ۔ صبر اور مصابرہ کی تفسیر میں کئی اقوال ہیں۔ صبر کا معنی ہے نفس کو اس چیز سے روکنا جو شریعت اور عقل کے تقاضوں کے مطابق نہ ہو، اور مصابرہ کا معنی ہے دوسروں کی ایذا رسانیوں پر صبر کرنا۔ صبر کے بارے میں فرمایا کہ جس دین پر تم ہو اس پر صبر کرو، کوئی مصیبت پہنچنے یا کسی اور وجہ سے اس دین کو نہ چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، فرائض کی ادائیگی یا تلاوت قرآن پر صبر کرو، اور کفار سے جہاد کرنے پر صبر کرو۔ قدرتی مسائب مثلاً مرض، فقر، قحط اور خوف پر صبر کرو۔ اور صابروں سے مراد یہ ہے کہ کفار سے جنگ کی صورت میں ان سے زیادہ صبر کر کے غالب آؤ، یا اس سے مراد ہے کہ خواہشات نفس کی مخالفت پر ڈٹے رہو۔ رابطو، اس کے دو معنی ہیں، ایک یہ ہے، ایک معنی یہ کیا گیا کہ سرحد پر اپنے جسموں اور گھوڑوں کو کفار سے جہاد کے لیے تیار رکھو، سرحد پر اپنے جسموں اور گھوڑوں کو کفار سے جہاد کے لیے تیار رکھو، اور دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کمر بستہ رہو۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کمر بستہ رہنے کا بھی حکم ہے اور سرحد اسلامی کی حفاظت کا بھی حکم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راہ خدا میں ایک دن سرحد کی نگہبانی کرنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، اور وتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ عز و جل ہمیں سورہ آل عمران میں بلکہ پورے قرآن میں بیان کردہ تمام احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سچا اور با عمل مسلمان بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔